بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون يحبرون پر بات چل رہی تھی کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ مومنوں کا جنت کے اندر اکرام کیا جائے گا. دوسرا معنی یہ ہے کہ مومنوں کو جنت کے اندر نعمتوں سے نوازا جائے گا. تیسرا معنی یہ ہے کہ مومن لوگ جنت کے اندر ایسی نعمتوں کے پانے پر جو نعمتیں ان کی آنکھوں کو لذیذ ہوگی, ان کے دلوں کو مسرور کرنے والی ہوگی, ایسی نعمتوں سے ایسے خوش ہوں گے کہ اس خوشی کے آثار ان کے چہروں کے اوپر نمایاں ہوں گے. اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے اندر وہ لوگ حسین بہترین پیارے پیارے نغمے سنیں گے, سانگس سنیں گے, حسین حسین گانے ان کو جنت کے اندر سننے کو ملیں گے. چنانچہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یحبرون یہ تو جنت کے آسمان کا نام ہے. اور جنت کے اندر درختوں پر بہترین قسم کی چاندی کی گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں. جب جنتی لوگ یہ سن چاہیں گے کہ آج کوئی مجلس سماع ہو جائے, ایک شام گانوں کے نام ہو جائے, تو اللہ سبحانہ و تعالی عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلائیں گے جس کی وجہ سے وہ گھنٹیاں آپس کے اندر بجے گی اور خود جنت کی شاخیں بھی ایک دوسرے سے ٹکرائے گی, اور ان شاخوں کے ٹکرانے کی وجہ سے سریلی آواز اس میں سے پیدا ہوگی. یہ دنیا کے اندر بجا کر کے آواز پیدا کرتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ رگڑ کے, وہ جنت کے درختوں کی شاخیں ٹکرائے گی اور اس کے اندر سے میوزک پیدا ہوگا, اور درختوں کی چاندی کی گھنٹیوں کے بجنے سے بھی بہترین سریلی میٹھی آواز پیدا ہوگی. بعض مرتبہ جنت کے آسمان میں سے بھی آوازیں نکلیں گی اور جنتی لوگ اس آواز کو سن کر کے مست ہوں گے. کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز عطا فرمائی ہے, اور جب اسرافیل گانا شروع کرتے ہیں تو ساتوں آسمانوں کے رہنے والے اپنی تسبیح اور صلوات کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے سننے کی طرف وہ متوجہ ہو جاتے ہیں. بات حدیث میں آتا ہے غزالہ چشم حوریں اپنے شوہروں کے سامنے ایسی حسین آوازوں سے گائے گی جن کے مثل گانا کبھی کسی نے دنیا میں سنا نہیں ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیں گے جنت میں, داؤد خوش آوازی سے میری مجد بیان کرنا شروع کرو, اور حضرت داؤد علیہ السلام گانا شروع کریں گے تو اتنی پیاری آواز پوری جنت کے اندر گونج رہی ہوگی کہ جنتی لوگ ساری جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے اور اس آواز کے سننے کے اندر مست ہو جائیں گے. اللہ تعالی جنت کے درختوں کو حکم دیں گے کہ میرے ان بندوں کو گانا سناؤ جنہوں نے میرے خاطر دنیا میں گانے باجے چھوڑ دیے تھے. تو وہ درخت ان جنتیوں کو پیارے پیارے گانے سنائیں گے. اور خود جنت کے درختوں میں سے گانے کی اتنی پیاری آواز نکلے گی جو ان اہل جنت کو دنیا میں کبھی کسی سے سننے کو نہیں ملی ہوگی. یہ بھی ایک مطلب ہے یحبرون کا, مست ہوں گے اس کی وجہ سے. ایسی سریلی آواز جنت کے اندر سننے کو ملے گی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہماری آیتوں کو یعنی قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا, وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, اور آخرت کی ملاقات یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کو جھٹلایا, فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ, وہ لوگ عذاب کے اندر پکڑ کے لائے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ, يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. سبحان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, امیر المومنین, سبحان اللہ ایک ایسا نام ہے کہ کوئی مخلوق اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتی. ساری مخلوق کا اسی کلمے کی طرف رجوع ہے, اسی اللہ کے واسطے یہ کلمہ کہنا واجب ہے. اور انسان زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے, دل سے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے, اعضائے جوارح سے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. رکوع سجدہ کیا ہے؟ اعضائے جوارح کا ذکر. اور یہ تینوں قسم کا ذکر جمع ہو جاتا ہے فسبحان اللہ میں. اور یہ امر, یہ خبر امر کے بارے میں ہے, یعنی اللہ کی تسبیح تم پڑھو, یہ ہے حکم. یہاں پر خبر ہے امر کے معنی کے اندر. کب کب تسبیح پڑھنے کی؟ جب تم شام کے وقت میں داخل ہو, کیونکہ اسلامی اعتبار سے رات پہلے ہوتی ہے, دن بعد میں ہوتا ہے, اس لیے پہلے شام کا ذکر کیا گیا. وَحِينَ تُصْبِحُونَ, اور جب تم صبح کرو. دیکھو پانچ نمازیں آ گئی, شام کے اندر مغرب اور عشاء آ گئی, صبح کے اندر فجر کی نماز آ گئی. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کے اندر بھی اللہ ہی اللہ کی حمد ہے. حمد اللہ کے لیے ذاتی, اور مخلوق کے لیے حمد ذاتی ہو ہی نہیں سکتی. مخلوق کی جو حمد ہوتی ہے وہ خدا داد کسی صفت کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے, خود سی حمد حقیقت میں اللہ پر لوٹتی ہے. جیسے کہ کہا جائے کہ ماشاء اللہ آپ بہت ذہین ہیں, کیا کہنا آپ کی ذہانت کا. یہ آپ کی تعریف نہیں ہوئی, اللہ نے جو آپ کو ذہانت دی اس کی تعریف ہوئی. تو مخلوق کی حمد ذاتی نہیں ہے, خالق کے لیے حمد ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. وعشیاً, اور شام کے وقت, شام کو اثر پڑتے. وحین تظہرون, اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہو. اس سے صلاۃ ظہر آ گئی, پانچ نماز آ گئی اس آیت کریمہ کے اندر. گویا اس آیت کریمہ میں پانچ نماز کا تذکرہ آ گیا. اور ان پانچ اوقات کے اندر نماز کیوں، اللہ کا ذکر کیوں، اللہ کی تسبیح کیوں؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پانچ اوقات میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اس لیے ان پانچ اوقات کے اندر خاص تاکید کی گئی. صبح میں اٹھے تو گویا کہ رات کی موت سے اللہ نے زندہ کیا، کتنی بڑی نعمت. دوپہر کا وقت آیا تو گویا کہ دوپہر کے وقت کے اندر انسان روزی روٹی کماتا ہے، اور صبح سے روزی روٹی کماتے کماتے دوپہر تک میں ایک مقدار کام کی انجام دے لیتا ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت. شام ہوئی پھر سے نعمتوں کے کمانے میں لگ جاتا ہے، پھر رات آئی بھائی آرام کا وقت آیا اللہ کی نعمت. تو ان اوقات میں اللہ کی خصوصی نعمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس لیے ان پانچ اوقات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر تسبیح تحمید حالات کے لیے حکم ہوا. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ اوقات کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کا تعلق ہے سورج کے ساتھ. سورج نکلے تو کیا صبح ہوئی، سورج سر پہ آیا اور ڈھلا تو کیا ظہر ہوئی، سورج پیلا پڑا تو کیا شام ہوئی، سورج ڈوب گیا تو کیا رات ہوئی، اور سورج کے اثرات جو شفق کی شکل میں تھے وہ ختم ہو گئے تو کہا عشاء کا وقت ہو گیا. تو پورے نظام کے اوپر سورج کا اثر ہے، اسی سے دنیا روشن اور چمکدار ہوتی ہے. اسی لیے تو دنیا کے بہت سارے لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج دیوتا کا مندر بناتے ہیں، اور فرعون کو اسی سورج دیوتا کا اوتار سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی سورج کی دنیا کے لوگ پرستش کرتے ہیں. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کہیں اس بات کے اندر گمراہ نہ ہو جائے، سورج جیسا سیارہ وہی مؤثر حقیقی ہے اور اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، لہذا ان اوقات میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، تاکہ سورج چاند کی طرف نظر نہ جاوے، نظر ان کے خالق اور پیدا کرنے والے کی طرف جاوے. اور حضرات نے ایک نیا نقطہ نکالا، وہ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو سورج جیسا اتنا بڑا سیارہ ان اوقات کے اندر اس کی روشنی میں اور اس کی شعاؤں میں اور اس کی چمک میں کچھ نہ کچھ کمی آتی ہے ان پانچ اوقات میں، جس کی وجہ سے اس کا عاجز ہونا ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے ان پانچ اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. کہتے ہیں کہ فجر کی نماز تو غور کرو، کبھی سورج طلوع ہوا ہی نہیں کہ اس کی روشنی اہل دنیا کو ملے، ابھی تو سورج وجود ہی نہیں آیا صبح کے وقت پر، لہذا کہا اللہ نے کہ فجر کی نماز پڑھ لو. پھر دوپہر میں کیا ہوتا ہے کہ استوا کے وقت کے اوپر جو اس کی چمک دمک تم تراکی تھی وہ زوال ہوتے ہی اس میں کمی آنا شروع ہوئی، اس کا عجز ظاہر ہوا، اس لیے کہا کہ ظہر کی نماز پڑھ ڈالو، ڈھلان کی ابتدا ہوئی، اور شام ہوتی ہے تو چمک ماند پڑ جاتی ہے، اس لیے کہا عصر کی نماز پڑھ لو. اور پھر سورج ڈوب گیا، اس کی روشنی ختم ہو گئی، کہا اور عجز ظاہر ہوا، مغرب پڑھ لو، اور اس کی چمک شفق کی شکل کے اندر آسمان پر چھائی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، تو کہا عشاء کی نماز پڑھ لو. ان پانچ اوقات کے اندر سورج کا عجز ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے ان اوقات کے اندر خصوصیت سے خالق شمس والقمر اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے. یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ مردار میں سے زندہ کو نکالتے ہیں. دیکھو نا، منی کا قطرہ ہو تو مردار ہوتا ہے، اس میں سے کتنے خوبصورت انسان بنے، انڈا مردار، اس میں خوبصورت بچہ، اور اللہ تعالیٰ مردار کو زندے سے نکالتے ہیں. چنانچہ زندہ انسان میں سے منی کا قطرہ، زندہ پرندے میں سے انڈا، اور اللہ تعالیٰ زمین ایک مرتبہ خشک ہو کر کے بنجر بن جاتی ہے تو اس کو دوبارہ زندہ کر کے لہلہاتی کر دیتے ہیں، اسی طرح تم بھی قیامت کے دن نکالے جاؤ گے. یہ آیت بہت فائدے کی آیت ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا نام خلیل اور وفادار کیوں رکھا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام خلیل اور وفادار کیوں رکھا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صبح و شام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اخیر تک وَقَذَلِكَ تُخْرَجُونَ تک. تو اس کی برکت سے ان کو وفا کا لقب بھی ملا اور اس کی برکت سے ان کو خلت کا مقام بھی نصیب ہوا. اس لیے صبح و شام ان کلمات کو پڑھنا چاہیے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی صبح میں پڑھ لے گئی اس آیت کو تو رات کے اوراد و وظائف میں جو کمی کوتاہی ہوئی اس کی تلافی ہو جائے گی، اور شام کو جو آدمی اس آیت کو پڑھ لے تو دن بھر کے اوراد وظائف میں جو کمی کوتاہی ہوگی اس کی تلافی ہو جائے گی. تو رات بھر کے وظائف، دن بھر کے وظائف، اس کی کمی کوتاہی یا گناہوں کی کمی کوتاہی کی تلافی اس آیت کی تلاوت کی برکت سے ہو جاتی ہے. اس لیے صبح و شام اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھ ہی لینے کا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ. اب یہاں پر چھ مقامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں جس کے اندر انسان کی ابتدائی پیدائش، پھر عالم بالا عالم سفلی کی پیدائش، اور انسان کا ان تمام نعمتوں سے منتفع ہونا. یہ سب چیزوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں کہ تمہارے وجود اور یہ عالم کا وجود یہ خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور انسان ان تمام چیزوں سے برابر فائدہ اٹھاتا ہے. اب دیکھو، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ تُرَابٍ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی میں سے ہیں کہ اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا، یعنی انسان اول کو یا تمام انسانوں کو منی سے، اور منی غذا سے اور غذا مٹی سے. ثم اذا انتم بشر تنتشرون. پھر جب تم بشر بن جاتے ہو، ہڈی گوشت خون جسم روح، تو تم زمین میں پھیل پڑتے ہو، پوری زمین میں یہ انسان پھیل پڑے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ تمہارے ہی اندر سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، یہ جوڑا اللہ نے تمہارے اندر سے ہی بنایا. چنانچہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ماں حوا کو بنایا، باقی تمام عورتیں جو دنیا کے اندر بنی وہ سب انسان کے نطفے سے بنی. تو تمہارے ہی اندر سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا. عورت کو انسان کا ہم جنس اللہ تعالیٰ نے بنایا، یعنی ایسا نہیں بنایا کہ بھائی انسان کی جنس الگ ہوئے اور عورت کی جنس الگ ہوئے. اگر جنس الگ ہو جاتی تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے اندر، لطف اندوز ہونے کے اندر کمی آتی. اسی لیے عورت کو انسان کی جنس میں سے بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جیسے تمہارے اندر خواہشات ہیں، ایسی خواہشات اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بھی رکھی. تمہارے اندر جیسے جذبات ہیں ایسے جذبات اللہ نے عورت کے اندر بھی رکھے, تمہارے اندر جیسے احساسات ہیں ایسے احساسات اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بھی رکھے. اس کو کوئی بے جان مخلوق نہیں بنایا ہے, جیسے کہ دنیا میں بہت ساری بے جان مخلوق ہے, تریپائے فریز آدمی استعمال کرتا ہے, ایسی کوئی بے جان چیز عورت کو نہیں بنایا استعمال کرنے کی. اور آیا ازواجا, تمہارے اندر سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر تمہارے لیے جوڑے بنائے, لتسکنوا الیہا, تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو. آگے نے اس کا معنی کیا بیان کیا, تمہارا دل ان سے لگے. بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا, تمہارا جی ان سے بہلے, لتسکنوا الیہا, تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اسی پر مفسرین لکھتے ہیں, ازدواجی زندگی کے تمام معاملات کا خلاصہ سکون اور راحت قلب ہے. اسی لیے جہاں پر شادی کے بعد یہ مقصد ہے تو سمجھے کہ شادی کامیاب ہے, سکون اور راحت ہے تو, اور اگر قلبی سکون نہیں ہے, روز ہو رہے نے گھما گھوم نے لڑائی جھگڑے نے مارا ماری, تو سمجھے کہ وہ ازدواجی زندگی کے مقصد کے اندر ناکام ہے. تو اصل چیز لتسکنوا الیہا, تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں پیار اور رحمت کو پیدا فرمایا. مودت اور رحمت کا کیا معنی, مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مودت سے مراد ہے جمع اور صحبت, اور رحمت سے مراد ہے اولاد. اور بعض نے مودت اور رحمت کا مطلب بیان کیا, آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کا جڑ جانا. اس لیے وہ دل کا جوڑ مراد ہے, کاغذ سے جڑ جائے اس سے کچھ نہیں ہو رہا, یا دیوار کے اوپر دو دل بنا کے جوڑ کے رکھ دو اس سے کچھ نہیں ہو رہا. حقیقت کے اندر دل جڑنے چاہیے, یہ ہے اصل جو ہے چیز. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے درمیان کے اندر جوڑ محبت الفت کا تعلق پیدا فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں, بیوی کا مرد کی جنس میں سے ہونا, جنیاں یا جانور نہ ہونا, دونوں کے درمیان محبت اور شفقت کا ہونا, اور عورت کے اندر زینت کا ہونا جو مرد کے لیے جمع اور صحبت کی طرف دعوت دینے والا ہو, اور اس صحبت کے اندر دونوں کے لیے لذت کا پیدا ہونا, پھر لطفے منیہ کے نکلنے کے اوپر دونوں کو راحت کا نصیب ہونا, اور اس کے ذریعے سے اولاد کا پیدا ہونا, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. اسی لیے جس کو بیچارے کو منی نکالنے کا حلال راستہ نہ ہو وہ کتنا پریشان رہتا ہے, منی بعض مرتبہ دماغ پہ چڑھ جاتی ہے اور انسان حیران حیران رہتا ہے, پریشان رہتا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اسی لیے بعض عارفین کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو جمع کی لذت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے دروازوں کے کھلنے کا ذریعہ ہے, کہ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے دروازے ہمارے اوپر کھلتے ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. دیکھو یہ کتنی ساری نشانیاں, یہ جو ہے دونوں میاں بیوی کے دل جڑ جاوے, دونوں کو ایک دوسرے سے سکون ملے, پھر اس میں سے اولاد ہوئے, کتنی ساری نشانیاں. لیکن کوئی غور و فکر کرے تب تو اس کے اندر اس کو نشانی ہونا سمجھ کے اندر آوے. اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بیوی کی طرف میلان کا ہونا یہ حق تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اور یہ انسان کے کمالات کے منافی نہیں کہ نہیں میں تو بہت خوشی, میں تو شادی بازی نہیں کرتا, میں عورتوں کی طرف میلان نہیں رکھتا, ہے گھر میں بیوی لیکن وہ اپنی تسبیح پڑھتی ہے نہ میں اپنی تسبیح پڑھتا ہوں, तो वो कोई कमाल की बात नहीं है, ये कोई सूफियत की बात नहीं है। तो बीवी की तरफ मेलान का होना ये कोई मनाफी कमालात चीज नहीं है। इन नफीजाली का लहायात ये कौमी ये तफक्कर हुई ومن آیاتہ خلق السماوات والارض اللہ کی قدرت کی نشانی میں اتنے بڑے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین اللہ نے پیدا کر دی واختلاف السنتکم دیکھو لغتکم نہیں کہا تمہاری بولیاں مختلف ہونا لسان کہتے بولی کو اور دونوں میں فرق ہے کیا مطلب ہوا یہ بڑی نعمت اللہ کی دیکھو لغات تو بہت ساری ہے گجراتی اردو ہندی انگریزی مراٹھی لا اسی طرح اسپانی زبان عربی زبان کتنی زبانیں دنیا میں رائی ہے چینی ملیشین انڈونیشین کتنی زبانیں دنیا کے اندر لغات بولی جاتی ہیں لیکن ہر ہر لغت کے اندر پھر الگ الگ بولیاں ہیں یہ ہے اختلاف السنتی کو مثلا ایک گجراتی زبان ہے تو وہ کتنے سارے انداز سے بولی جاتی ہے یہاں سے شروع کرو وہاں تک جاؤ کتنا سارا تلفظ میں فرق چنانچہ ہمارے ولسار نوساری ضلع کے اندر سورج ضلع میں کوئی سب بولتا ہی نہیں ہے ہاں ہی بولتے ہیں نوہاری سورج اس طریقے کا تلفظ ہوتا ہے اور آگے بڑھو نرمدا ندی پار کر کے تو وہاں سین اور شین کی کثرت ملے گی آپ کو کہیں جو تو لاد کا سورج بھی ہو تو پھر اور آگے چلو تو کہیں پر چا کی کثرت کہیں کے اوپر جو ہے اور تلفظ کی کثرت کہیں خا کی کثرت خا ہر جگہ تو دیکھو ایک ہی بولی کے اندر کتنے سارے جو ہے فرق ہے زبان ایک لیکن اس میں بولیاں کتنی عربی زبان کو لے لو جو سعودی عرب ہوتے ہیں ان کی زبان کو ٹھیک ہوتی ہے باقی جو اگر آپ ادھر چلے جاؤ قطر بحرین وہاں کی پوری عربی الگ مصری لوگ جن کا تلفظ کر ہی نہیں سکتے وہ جن کی بجائے غاف بولتے اللہم انی اسألک الغنا عرب میں دعا مانگتے ہیں وہ تو اپنا ایک آدمی میرے جیسا جو کم عربی جانتا ہوگا اس نے کہا جو نہیں آئی آئی نے بھی ہیڈی مانگے اللہ پاک اللہم انی اسألک الغنا تو جنت مانگ رہا ہے تو جیم بولی نہیں جاتی مصریوں سے تو جیم کو بولتے ہیں غاف اللہم انی اسألک الغنا تو مصریوں کے جیم کو غاف سے بدل کے پڑھا جاتا ہے تو ایک عربی زبان کے کتنے سارے تلفظ انگریزی کا بھی یہی حال ہے انگلینڈ کی انگریزی الگ افریقی ملکوں کی الگ کینیڈا کی الگ امریکہ کی الگ نیوزی لینڈ کی الگ اس میں بہت سی انگریزی بھی الگ الگ بولی جاتی ہے آپ کینیڈا جاؤ گے تو کہیں گے ہاؤ آر یو گائی انگلینڈ وغیرہ میں کہتے ہیں ہاؤ آر یو مین آپ کیسے ہو یہاں ہاؤ آر یو مین کہتے ہیں وہاں ہاؤ آر یو گائی کہتے ہیں اس کو تو آپ کہیں گے کہ مجھے گائی کہہ رہے ہیں اس طریقے سے تو یہ انگریزیوں کے اندر بھی بڑے اختلافات ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اختلاف السنتکم تمہاری بولیوں کا مختلف ہونا پھر تلفظ بھی بہت الگ الگ ہوا کرتے ہیں طرز گفتگو بعض لوگ بولتے ہیں تو عام حالات میں بھی لڑتے ہو ایسا ہی بولتے ہیں اور بعض لوگ لڑائی کے وقت بھی ایسا بولتے ہیں جیسے بیوی سے بات کر رہے ہو لب و لہجے الگ بولیاں الگ اختلاف السنتکم کے اندر سب چیزیں شامل ہو جاتی ہے وَأَلْوَانِكُمْ اور تمہارے رنگ بھی الگ الگ کوئی پیور چونے جیسا سفید کوئی پیور اونچے توے جیسا کالا کوئی ایک دم لال چموٹی ٹماٹر تو کوئی جو ہے گندمی رنگ کوئی مکس رنگ واختلاف اور وَأَلْوَانِكُمْ آج تک دنیا کے اندر دو انسان ایک شکل صورت کے نہیں دیکھے گئے یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت ہے اتنے سیمپل ہوں گے خدا کے خزانوں کے اندر کروڑوں انسانوں کو ملا کر کے دیکھ لو ہوں بہو دو شکل ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر فرق ہوگا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں سیمپلس اور نمونے کتنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی شکل صورت الگ 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 بنائی एक माँ एक बाप एक रहम में पैदा होने वाली औलाद, एक जमीन एक पानी एक खाना एक हवा एक मकान, फिर भी दोनों सगे भाई जो जोड़े हो वो भी एक जैसे नहीं होते। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलमीन, अंदर तमाम जहानों के वास्ते अल्लाह ताला की बड़ी कुदरत की निशानियां हैं। बात किरातों में लिल आलिमीन आया है, यानी जो अकल वाले हो इल्म फहम वाले हो उन लोगों के लिए अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानियां हैं। वमिन आयातिही मनामुकुम बिललैलि वन्नहार, अल्लाह ताला की कुदरत की बातें बयान की जा रही है। तुम्हारा रात और दिन के अंदर सोना, रात में भी सोते हो ये भी अल्लाह की नेमत, और दिन में सोते हो ये भी अल्लाह ताला की नेमत। चुनांचे मुफस्सिरीन फरमाते कि इससे कैलूला मुराद है, क्योंकि अरबों को कैलूला बहुत महबूब था, इसीलिए वो भी एक मुस्तकिल नेमत के तौर पर जिक्र किया गया। तो दाल चावल खा के सोए तो सवा दो बजे उठे वहाँ सब जो है, ये भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। और बाद में रात कहते कि यहाँ इबारत इस तरीके से है, वमिन आयातिही मनामुकुम बिललैल, तो रात के अंदर सोना, और वब्तिगाउकुम मिन फज्लिही, इसका ताल्लुक दिन के साथ कि दिन के अंदर तुम हलाल रोजी रोटी को तलाश करते हो, हलाल रिस्क कमाते हो। लेकिन इधर का उधर हो जाता है। आजकल दुनिया के जो हालात बदल रहे, कभी रात को रोजी कमाओ दिन को सो, बहुत से लोग जो है आधी रात तक जागते फिर दोपहर तक सोते हैं, ऐसे भी है। तो दोनों निजाम है, रात को रोजी कमाना दिन को सोना, और दिन को सोना रात को रोजी कमाना, ऐसा भी सब चलता है दुनिया के अंदर। आयात कौमी यस्माउन, यकीनन इसके अंदर बड़ी निशानियां है सुनने वाली कौम के वास्ते। देखो इसके अंदर फरमाया गया सुनती कौम के लिए बड़ी निशानी है। हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब मुजीबुल कुरान के अंदर लिखते हैं, इंसान की दो हालतें बदलती है, सोया तो ऐसा बेखबर पत्थर की तरह कि उसको दुनिया क्या है उसका पता भी नहीं चलता है, और बेदार होकर के रोजी तलाश करने में लगता है तो ऐसा होशियार होकर के लगता है कि नींद क्या चीज है उसकी झपक भी उसको नहीं आती है। ये अल्लाह ताला की अजीब व गरीब नेमत है। तो जो आदमी उसमें गौर करे तदब्बुर करे उन लोगों के लिए बड़ी निशानी है। लिकौमी आसमान पर मुफस्सिरीन ने एक और नुक्ता ये लिखा कि इंसान जब सो जाता है तो सोते वक्त के अपने खुद के हालात खुद इंसान को पता होते नहीं है। सो गया और सोने के बाद उसको क्या हुआ, कैसे वो नींद निकाल रहा है, कुछ पता नहीं उसको। दूसरे कहेंगे तो सुनकर उसको पता चलेगा कि मैं सोता हूँ तो मेरा तो जनरेटर चलता है, ऐसा मैं सोता हूँ मुझे कुछ पता नहीं। बहुत से लोग होते हैं सोते हैं तो जनरेटर चलता है उनका, उनको कहो कि भाई कैसे सोते हो, वो कुछ खबर नहीं है, वो कायनात से जो खबर। तो लिखो मी ये स्मरण, और इसमें नुकता क्या निकला, सोने के अहवाल तुमको दूसरे के कहने से सुनने पर पता चलते है। लिखो मी ये स्मरण। और बाद हजरात कहते हैं कि जो हजरात नसीहत सुन करके महफूज रखे उनके लिए ये सब नसीहतें महफूज रहती है। और उससे एक बात ये भी मालूम हुई कि सोना, असबाब माश को इख्तियार करना ये कमालात के मनाफी नहीं है, इंसान को सोने की भी जरूरत पड़ती है। देखो खुद बारी ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खिताब फरमाया उसने सोने की नफी नहीं की, बल्कि फरमाया कि सो भी कलीला। तो वो अंदाज क्या बतला रहा है कि सोने अभी है लेकिन उसमें कुछ कमी करके तहज्जुद भी करनी है। तो सोना ये कमालात के मनाफी नहीं, हाल हलाल रोजी तलाश करना कि भाई एक आदमी हलाल रोजी के लिए कारोबार करे दुकान खोले, कमाला कोई मनाफी नहीं है। کہ بھئی انسان اپنے اسباب معاش کا خود انتظام کر لے اور باقی دین کی خدمت فارغ ہو کر کے کرے، یہ ایک اچھی چیز ہے. فَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ تم کو بجلی دکھاتے ہیں چمکتی ہوئی، تو بجلی دیکھ کر کے ڈر بھی لگتا ہے، اور مسافر کو اور گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی بجلی کی چمک کی وجہ سے ڈر بھی لگتا ہے. خاص طور پر مسافر آدمی کو یہ ڈر لگتا ہے کہ بارش گرے گی میں بھیگ جاؤں گا. وَطَمَعًا، اور اس میں تما بھی ہوتی ہے، لالچ بھی ہوتی ہے کہ بجلیاں چمک رہی ہے اب بارش برسے گی، اور جو ہے مسافر کو یہ ہوتا ہے کہ اندھیری رات میں چلنے کے لیے تکلیف ہو رہی تھی تو بجلی چمکی تو دور تک راستہ نظر آ گیا، تو چلنے کے لیے اس کو آسانی ہو گئی. تو ہر ایک کے لیے فائدہ ہے، ہر ایک کو فائدہ ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتے ہیں بارش. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتے ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل سے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. فَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کی یہ نشانی کہ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اللہ کے حکم سے قائم ہے، کھڑے ہوئے ہیں. آسمان کا کوئی ستون نہیں، زمین کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ظاہر میں، پھر بھی سب کھڑے ہیں. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، اذا انتم تخرجون، پھر جب تم مر کے قبر میں چلے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے سے سور پھونکوا کر کے تم کو آواز لگائیں گے، تب تم سب قبر سے نکل کر کے میدان قیامت میں جمع ہو جاؤ گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی مملوک ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے بندے. كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مطیع فرما بردار ہے. چنانچہ دیکھو، جو لوگ انسان مسلمان اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، شرعی احکام پورا کرتے ہیں، وہ تو قانتون ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کافر ہے جو اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتے، وہ بھی مطیع ہے اللہ تعالیٰ کے. اس اعتبار سے کہ اللہ جلائیں گے تو جئیں گے، اللہ ماریں گے تو مر جائیں گے، اللہ روزی دیں گے تو کھائیں گے، اللہ بھوکا رکھیں گے تو بھوکے رہیں گے، تو اس کے اعتبار سے وہ بھی قانتون کے اندر شامل ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرتے ہیں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کریں گے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. یہ ایک سوال کی چیز کہ اب ون والے کیوں کہا گیا ہے کہ اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہے، حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا، دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے سب برابر، کوئی مشکل چیز نہیں تھی کہ دوسری چیز آسان ہو گئے، سب اللہ کے لیے آسان، کوئی بھی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں. پھر احون کیوں کہا گیا؟ بعض مفسرین نے تو اس کا سیدھا جواب دے دیا کہ احون کہ اس میں تبدیل، اس میں تبدیل کے معنی میں نہیں ہے، ہی جینن کے معنی کے اندر ہے کہ اللہ کے لیے ہر چیز آسان، پہلی بار پیدا کرنا بھی اور دوبارہ یادہ کرنا بھی. احون اس میں تبدیل کے معنی میں نہیں، ہی جینن کے معنی کے اندر لے لو. نمبر دو، بعض کہتے ہیں کہ یہ مخلوق کو سمجھانے کے اعتبار سے ہے، عام انسانوں کے اعتبار سے، کہ عام انسانوں کے لیے کوئی بھی چیز پہلی مرتبہ بنانا مشکل اور دوسری مرتبہ بنانا پہلے کے مقابلے میں آسان. اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائی یہ کام کبھی کیا تو نہیں لیکن کرتا ہوں، دیکھو کیسا ہوتا ہے، پھر کر لیا دیکھو اب تو میرے لیے دائنے ہاتھ کا کھیل. تو یہ آسانی، تو یہ عام لوگوں کو سمجھانے کے اعتبار سے ہی ایسا کہا گیا ہے. اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا تو مخلوق کے لیے نکل کر کے آنا یہ ابتدا کی بنسبت زیادہ آسان ہوگا. کیوں زیادہ آسان ہوگا؟ اس لیے کہ دیکھو پیدائش کے مراحل پر غور کرو، پیدائش کے مراحل تو شروع ہوتے مٹی سے، اللہ نے بارش برسائی، کسان نے بیج ڈالا، اللہ نے اس بیج میں سے درخت اگائے، غذائیں تیار کی، پھر وہ غذا پیٹ میں گئی، پھر اس میں سے نطفہ بنا، پھر وہ نطفہ رحم مادر میں گیا، رحم مادر میں بہت سارے مراحل ہوئے، پھر اس میں روح پھونکی گئی، پھر انسان تیار ہوا. کتنا لمبا وقت اور کتنے سارے کام کے بعد انسان وجود میں آیا. جبکہ قیامت کے دن جو معاملہ ایسا ہوگا کہ سور پھونکا جائے گا اور انسان قبر سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا. احون علیہ اس اعتبار سے کہ پیدائش کے وقت اور ایک لمبا زمانہ اور بہت ساری کاروائیاں، جبکہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کے اندر کیا ہے، سور پھونکا گیا اور انسان آنند فانند زندہ ہو گیا. اس اعتبار سے اس کو احون کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. اور اوپر دیکھو، اوپر بھی اس طرح کی ایک بات گزری کہ اذا انتم بشرون تنتشرون. اب یہ اذا عام طور پر فجات کے معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے. انسان کے بدن میں روح پھونکی جاتی ہے اس سے پہلے کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ مراحل بہت لمبے ہوتے ہیں. غذا، نطفہ، پھر علقہ، مضغہ، یہ سب مرحلے گزر کے اس میں کافی دیر لگی. لیکن جب چار مہینے پورے ہونے کے اوپر فرشتہ آ کر کے رحم مادر میں اس بچے کے اندر روح ڈالتا ہے تو روح جیسی ہی ڈالی، روح کا اتصال بدن سے ہوا، آنند فانند انسان تیار ہو کے زندہ ہو جاتا ہے. تو روح کے اتصال کے بعد انسان کا وجود یہ بہت تیزی سے آنند فانند، اور اس سے پہلے کے مراحل بہت لمبے، اس لیے وہاں بھی اذا انتم بشرون تنتشرون کی تعبیر آئی. اور یہاں جو کہا گیا وہ قیامت کے اعتبار سے، قیامت کے دن روح کا بدن سے اتصال ہوگا، انسان زندہ ہو جائیں گے، محشر میں آ جائیں گے. جس کی پیدائش کے لیے تو بہت لمبے مراحل گزرے تھے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ مثل اعلیٰ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی نہیں ہے. اور مفسر نے یہاں پر صفات کا معنی مراد لیا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات بہت اونچے اونچے ہیں، آسمانوں میں، زمین میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ مرتبہ یہ اضافی نہیں ہے. انسانوں کا اعلیٰ مرتبہ اضافی ہوتا ہے کہ بھئی یہ اعلیٰ درجے میں کامیاب ہوئے. کیا مطلب؟ پوری جماعت جو 1436 میں فارغ ہوئی اس میں اعلیٰ درجے پر یہ فائز ہوئے، اضافی فلوحیت. جبکہ اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ ہونا اضافی نہیں ہے. اور مثل گویا مثال کے معنی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے صفات بہت اونچے اونچے ہیں. اور بعض نے اس کو وحدانیت سے بھی مراد لیا کہ وہ ہیں اللہ کی بہت بڑی چیز لا الہ الا اللہ، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بڑے حکمت والے ہیں. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيه فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. یہ توحید کی ایک مثال ہے. اس مثال کے دو مقدمے سمجھو. ایک انسان دوسرے انسان سے شرکت کرتا ہے، یعنی پارٹنرشپ، اور وہ شریک کوئی آزاد انسان ہے. تو دونوں شریکوں سے، دونوں شریکوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے. کیا خطرہ لگا رہتا ہے؟ نمبر ایک کہ مشترکہ چیزیں جو ہم نے خریدی ہے اس کے استعمال کے اندر میرا ساتھی کوئی اشکال کھڑا نہ کرے کہ بھائی اپنے کمپنی کے لیے گاڑی خریدی تھی تو تجھ اپنی بیوی کو لے کے پھرا کرتا ہے، کمپنی کے کام میں تو آتی ہی نہیں ہے. تو مشترکہ چیزیں جو شرکت کے کاموں کے لیے ہے اس کے استعمال کے اندر شریک کی طرف سے اشکال کھڑا ہوگا، اس کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے. نمبر دو کہ کبھی شریک سوال کر سکتا ہے کہ تو نے یہ کام کیا، مجھے پوچھا تھا، कि तूने ये ऑर्डर ले लिया कि हम इतना माल बना के देंगे, मुझे पूछा था ऑर्डर लेने से पहले, या तूने ये माल खरीदने का ऑर्डर दे दिया मुझे पूछा था, तो मेरी मर्जी का तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा भी सवाल का खतरा लगा रहता है। और नंबर तीन, हर वक्त के ऊपर ये खतरा लगा रहता है कि वो शरीक क्यों कह रहे कि मैं तो तेरे साथ शिरकत करके कंटाल गया हूँ, चलो हिसाब करो, अपने सब अलग हो जावे, तकसीम कर लो, अब आइंदा शिरकत नहीं करनी है। ऐसे सब खतरात शरीकों की तरफ से इंसान को हर वक्त लगे रहते हैं। दूसरा एक मुकदमा सुन के दुनिया के अंदर जो गुलाम और मालिक है, कि एक इंसान मालिक दूसरा इंसान उसका गुलाम या बांधी, तो ये मिल्कियत मिल्कियत नाकुसा है। मिल्कियत हकीकिया और कामिलिया तो इंसान पर अल्लाह ताला को हासिल है। आका को अपने गुलाम के ऊपर, मालिक को अपने ममलूक के ऊपर दुनिया में जो मिल्कियत हासिल है वो मिल्कियत नाकुसा है। और आका और गुलाम दोनों के आजा एक जैसे हैं, ये भी इंसान ये भी इंसान, इसके बदन के जैसे आजा इसके बदन के ऐसे आजा, इन सब चीजों के इश्तराक के बावजूद क्या दुनिया के अंदर कभी कोई ऐसा होता है कि कोई आका कोई मालिक अपने गुलाम की शिरकत को अपने माल में गवारा करे, कि मेरा गुलाम मेरे माल में शरीक हो जाए, मेरा गुलाम मेरे माल के अंदर मेरे जैसा हो जाए, या कम से कम ये कि मेरे कामकाज में वो दखलगिरी करे। अगर कोई गुलाम आका के कामों में दखलगिरी करने गए तो आका गरम हो जाए, बैठ चुपचाप, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करने का, बहुत बोल बोल नहीं करने का, दखलगिरी तक गवारा नहीं करते तो शिरकत कहाँ से गवारा करेंगे कि गुलाम की आका और मालिक की चीजों के अंदर शिरकत हो जाए। अब इसके बाद आयत करीमा देखो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर से एक मिसाल बयान करते हैं, यानी तौहीद की। तो बताओ कि जो रोजी हमने तुमको दी है उसमें तुम्हारे ममलूक गुलामों में से कोई शरीक होता है, कि तुम वो गुलाम दोनों बराबर बराबर हो जाओ, कि चलो मेरे पास 1 करोड़ रुपए की मालिकी मिल्कियत है तो 50 लाख मेरे गुलाम के 50 लाख मेरे, हम दोनों बराबर हो जाए, कभी इस चीज को तुम गवारा करते हो। तखाफूनहुम कखीफतिकुम अनफुसिकुम, जैसे तुमको अपने जैसे आजाद लोगों से अंदेशा लगा रहता है। जाहिर बात है गुलामों के इंसान को कभी ऐसा खतरा और अंदेशा लगा रहता नहीं है। जब तुम आपस में गुलाम को अपने से बराबर के दर्जे का तुम करने के लिए तैयार नहीं हो, तो खालिके हकीकी मखलूक हकीकी दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? तुम अपने घर के निजाम पर गौर कर लो कि मालिक अपने नौकर को अपने बराबर नहीं गवारा करता, तो इतना बड़ा खालिक अल्लाह सुबहानहू व तआला, उसके साथ तुम बुतों को कैसे बराबर करते हो, कैसे तुम उनको उस अल्लाह ताला का दर्जा देते हो? अल्लाह ताला अपनी बातों को खोल खोल करके तुम्हारे सामने हम बयान करते हैं। अकल और समझ रखने वाली कौम के वास्ते, ताकि तुम लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो। बलि सबाल लदीन गौलमु अहवाहुम, के काफिर लोग शिर्क करके अपने ख्वाहिशात की इत्तबा करते हैं, बगैर इल्म, उनके पास कोई दलील तो है नहीं इसके ऊपर, कोई इल्म न नकली नाकली। समय हजीमन अदल्लाह, इसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। वमा लहुम मिन नासिरीन, उनको कोई अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए मदद करने वाला भी नहीं। फाकिम वजहक लिद्दीन हनीफा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना रुख दीन हनीफ की तरफ ठीक रखिए, उसी की तरफ आप अपने रुख को रखिए। फाकिम का मतलब ये है कि आप अपने जाहिर और बातिन को अल्लाह के दीन की तरफ रखिए, जाहिर भी आपका अल्लाह के दीन के मुताबिक, बातिन भी आपका अल्लाह के दीन के मुताबिक। और फाकिम यानी आप अपनी पूरी हिम्मत उसके पीछे खर्च कर दीजिए, اور اس کے اندر یہ بتلانا ہے کہ ہر ایک کے لیے مستقلاً توحید کو اپنانا ہے. اس بات کو بتلانے کے لیے توحید کا اہتمام ہر ایک کے لیے مستقلاً مقصود بھی ذات ہے, اس کو بتلانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی. تو اقیم وجہک للدین حنیفا, حنیفا کا مطلب یہ ہے کہ شرک, کفر, نافرمانی, ضلالت اور گمراہی تمام چیزوں سے مائل ہو کر کے ایک اللہ کی طرف آپ متوجہ ہو جاؤ اور آپ کا دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, اس کے اندر کوئی شرک کا شائبہ بھی نہ ہو, اور آپ کے ساتھ تمام صحابہ کا بھی یہ حال ہو, تمام اہل ایمان کا بھی یہ حال ہو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ فطرت اللہ کیا چیز ہوا کرتی ہے؟ فطرت اللہ نمبر ایک, وہ وعدہ یہاں پر مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اولاد آدم سے عالم ارواح میں لیا تھا. الستو بربکم قالوا بلا, وہ ہی عالم ارواح کا وعدہ فطرت اللہ. گویا کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اسی ازلی اقرار کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یعنی فطرت ایمان کے اوپر. ہاں جب اس کو زبان آ جاتی ہے, بولنا سیکھ لیتا ہے, تو شاکر بنتا ہے کہ کافر بنتا ہے؟ یعنی زبان آ جانے کے بعد اللہ اللہ لا الہ الا اللہ بولتا ہے یا ایک کفریہ کلمات وہ بولتا ہے؟ یہ سب زبان آنے کے بعد یہ گڑبڑیاں شروع ہوتی ہے, وہاں تک وہ انسان فطرت ایمان کے اوپر ہوتا ہے. بعض مفسرین نے فطرت کا معنی لیا ہے پیدائشی صلاحیت, ایک معنی ہے خداداد قابلیت, ایک معنی ہے دین اسلام, کیونکہ دین اسلام قدیم ہے, خلقی ہے, ازلی ہے, اسی لیے اس کو قبول کرنے کی انسان میں صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. جب یہ اسلام انسان کی عین خلقی طبیعت کے مطابق ہوا تو اس کے اندر ترمیم کی خواہش کرنا بے عقلی اور نادانی ہے, اور انسان طبعی طور پر اسلام کی طرف جھکتا ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ فطرت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ہی کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ ہر انسان اپنے خالق اللہ تعالیٰ کو پہچان لے لے اور اس توحید کے اثر کو قبول کر لے لے. یہ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ وہ دین جس کے اوپر تمام انسانوں کو باری سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرمایا. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو شرک کے ذریعے سے مت بدلو, اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی توحید میں شرک کو داخل مت کرو. اور بعض حضرات نے لا تبدیل لخلق اللہ کا مطلب یہ کیا کہ دیکھو اصل پیدائش کے اعتبار سے تمام مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے, اصل پیدائش کے اعتبار سے تمام مخلوق کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اور بعض حضرات نے لا تبدیل لخلق اللہ کا مطلب یہ بیان کیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جیسا تم کو پیدا کیا ایسا رہنے دو, اس میں تبدیلی مت کرو. چنانچہ داڑھی منڈوانا یا ایک مشت سے کم کتروانا, اس کو تبدیل لخلق اللہ کہا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. بعض نے اس کے اندر نامشروع خضاب کو بھی مراد لیا ہے کہ غیر شرعی طریقے سے خضاب کرنا, یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. بعض مفسرین نے مرد عورت جیسی ہو جاوے اور عورت مرد جیسا ہو جاوے اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا ہے. ذالک الدین القیم, یہی سیدھا راستہ ہے توحید کا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جیسا پہچاننا چاہے ویسا نہیں پہچانتے. منیبین الیہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرتے ہوئے, یعنی انابت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہونی چاہیے. اللہ نے جو احکام دیے, حکم کیے, اس کو کرو, جو چیزوں سے روکا اس سے رکو. واتقوا, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین, اور شرک کرنے والوں میں سے مت بن جاؤ. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, جن لوگوں نے اپنے دین کے اندر اختلاف ڈالا, بت پرستی نکالی, توحید میں بہت ساری شیشے نکالی. وقانو شیعہ, اور وہ لوگ متفرق جماعتوں کے اندر تقسیم ہو گئے. عقیدے الگ, مذہب الگ, مشرب الگ, سب کے الگ الگ جو ہے ہو گئے. وقانو شیعہ, اور لوگ مختلف فرقوں میں, پارٹیوں میں, جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر ایک جماعت اپنے پاس جو ہے وہ اس کے اوپر خوش ہے, مست ہے, اس کے اوپر نازاں ہیں. چنانچہ جو اہل ایمان ہیں وہ بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا. تو اہل ایمان اپنی سعادت کی مندی ایمان کے اوپر خوش ہے, اور جو اہل ثقافت کفر اور بد اعمالی والے ہیں تو شیطان نے ان کو بھی یہ پڑھا رکھا ہے کہ تم حق پر ہو, اسی لیے وہ اپنی اس ثقافت پر خوش اور مست رہتے ہیں. بما لدیہم فرحون, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ شیعہ یہ شیعتن کی جماعت. شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جماعت کو جو کسی مقتدا کی پیروی کرے. اب آئے تو مطلب یہ ہوگا کہ دین فطرت تو اصل میں توحید کا تھا, جس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب انسان اس کو اختیار کر کے ایک قوم موحدین بن جاتے, مگر انہوں نے توحید کو چھوڑا اور مختلف لوگوں کے خیالات کے تابع ہو گئے, اور انسانوں کے خیالات الگ الگ, اس لیے مذہب بھی الگ الگ. کوئی کفر میں گیا, کوئی شرک میں گیا, کوئی متعدد خداؤں کے اندر گیا, یہ سب انسانوں کے اندر ہونے لگا. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ, انسان کا حال کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کو, وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ, لوگوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے. مفسر نے یہاں پر کفار مکہ کو خاص طور پر مراد لیا ہے, اسی لیے کہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی, اگرچہ مفہوم عام ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں, منیبین الیہ, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے. سب اللہ کے مخلص ہو جائیں گے, مصیبت پہنچتی ہے تب تو کوئی نماز نہیں پڑھتا, انہیں نماز میں پانچوں ٹائم نماز نظر آ رہے تو سمجھنے کا کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. ثم اذا اذاقهم منه رحمہ, پھر ہم ان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں اور تکلیف کو ہم دور کر دیتے ہیں. اذا فریق منهم لربهم یشرکون, تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتی ہے. مصیبت میں خدا یاد آیا, مصیبت گئی تو خدا تعالیٰ کو بھی بھول گئے. انسان کی جو طبیعت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے مرکب رکھی ہے ہدایت اور گمراہی سے. مصیبت کے وقت پر ہدایت کا ظہور ہوتا ہے, اسی لیے وہ نیک بن جاتا ہے, سدھر جاتا ہے, دعائیں کرنے لگتا ہے, اور مصیبت جب چلی جاتی ہے تو گمراہی والی بات کا ظہور ہونے لگتا ہے, پھر وہ بگڑتا ہے اور پھر آؤٹ لائن کے اوپر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ, جو نعمتیں ہم نے اس کو دی اس کے اندر وہ لوگ ناشکری کرے. ناشکری کرنے کے لیے کہا نہیں جا رہا ہے بلکہ ڈانٹا جا رہا ہے. فَتَمَتَّعُوا, ابھی دنیا میں مزے اڑا لو کفر شرک کر کے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, ان قریب آخرت کے اندر تم جان لو گے کہ کفر شرک نافرمانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو کیا کیا سزا ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے کیا ان کو جو ہے پکڑ آتی ہے.